أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يعرض بخطأ القائلون ولا يرسي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا كنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلى الله
عليه وسلم.
التماس ہے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین بالخصوص مجلس ترعیم ہے مرحوم محفوظ سید علی حیدر زیدی ابن سید ابرار علی زیدی رحم اللہ من قرآ الفاتحہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلی اللہ پڑھنے کے بعد سورہ مبارکہ آل عمران کی 102 اور 103 دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ نے سلام میں ہماری ہدایت کے لیے ایک دسترخوان بچھا رہا ہے. معارف کا، مفاہیم کا، علم کا ایک سمندر بہا رہا ہے. قرآن مجید ایک ایسی غذا ہے. مولا علی کا جملہ میں آپ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. فرماتے ہیں قرآن مجید ایک ایسی غذا ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی اور ایک ایسی غذا ہے جو ہمیشہ لوگوں کو صحت عطا کرتی ہے. قرآن مجید ایک ایسا نظام ہدایت ہے کہ جو زمانے کا محتاج نہیں ہے. میں اپنے محترم سننے والوں کو ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے پابند نہیں ہیں بلکہ وقت انہیں دیکھ کر بنتا ہے. میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے. ایک سلوات پڑھ رہا ہوں، اللہ زمانے کے پابند ہیں نا، مگر زمانہ اہل بیت کا پابند ہے. لہذا اللہ کا کلام قرآن اور اہل بیت کا کلام مولا علی کا کلام نہج البلاغہ ٹائم لیس ہے، زمانے کا پابند نہیں ہے. زمانے کا پابند نہیں ہے. زمانہ یہ امام زمان ہوتے ہیں, یعنی زمانے کے آگے چلنے والے ہوتے ہیں, زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے. یہ سانس لیتے ہیں تو زمانہ سانس لیتا ہے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. پوچھا گیا کسی سے کہ یہ صبح کون ہے جو سانس لیتی ہے, فرمایا یہ حجت خدا ہے, سانس لیتا ہے تو کائنات سانس لیتی ہے. جن کی وجہ سے کوئی ایک وجود ایسا ہے کہ جن کی وجہ سے ساری کائنات چل رہی ہوتی ہے, اور مجھے اور آپ کو تو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں تو اللہ کا سجدہ زیادہ کرنا چاہیے, ادا کرنا چاہیے, اس کی بارگاہ میں زیادہ سجدہ ریز رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ ہوتا ہے. میں ایک رسانے پر تھا تو ایک دیوبندی عالم ہمارے ساتھ تھے, تو بات آئی اہل بیت کی عظمت کی, تو کہنے لگے مولانا آپ تو سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں, مجھے کچھ اہل بیت کی عظمت پر کہنے دیجئے. میں نے کہا جی میری تو خواہش ہے کہ آپ کچھ کہیں. تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے کہ خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا, اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہ بٹھانا, اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کر نہ بٹھانا, اس لیے کہ اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی آنر شپ ہے. میں نے کہا مولانا میرا جملہ لے لیجئے, دنیا کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے, اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت ہے. بہت موٹا موٹا فرق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے نعمتیں تو ہمیں انگنت دی ہیں, اللہ نے اپنا کرم تو ہم پر بہت زیادہ نازل کیا ہے, مگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو محبت اہل بیت کہا جاتا ہے. قیامت میں روکا جائے گا, ثم لا تسالن یومئذ عن النعیم وقفوہم انہم مسئولون, روکو انہیں, ان سے سوال ہوگا. آواز آئے گی یا اللہ کیا سوال ہونا ہے, ان سے پوچھو نعیم کے بارے میں, ہم نے انہیں نعمتیں بہت دی ہیں, مگر سب سے بڑی نعمت کا سوال آج ہم کریں گے ان سے. وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں, ہم اہل بیت کی محبت اللہ کی سب سے بڑی نعمت. یہ نعیم الہی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے سرفراز ہونا ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس ذات کردگار نے جو معارف کا, مفاہیم کا, علم کا ایک دسترخوان بچھایا ہے, اسے قرآن مجید کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا کہ قرآن آج 1400 سال گزرنے کو ہیں اور آج بھی تازہ نظر آتا ہے. ابھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے, ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوا ہو. ہمارے نفسیات سے متعلق, ہمارے احساسات سے قریب تر اللہ کا کلام, یہ پرانا نہیں ہوتا. ایسے ہی مولا کائنات کا کلام پرانا نہیں ہوتا. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا زمانہ بدل گیا ہے, اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا, جدید دور کے ساتھ اسلام کو کیسے ہم ہنگ مانے, دور بدل گیا ہے, اسلام کے پیغامات پرانے ہیں, جدید زمانہ آ چکا ہے, آج اسلام کیسے ہمارے ساتھ چل سکتا ہے؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ بدلا کیا ہے, انسان بدلا ہے یا انسان کا مادہ اور انسان کا لباس اور انسان کی گاڑی اور انسان کا بنگلہ بدلا ہے؟ بھائی انسان کا گھر بدلا ہے نا, انسان نہیں بدلا. انسان کے کپڑے بدلے ہیں, انسان نہیں بدلا. انسان کی سواری بدلی ہے, انسان نہیں بدلا. اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری سواریوں کے ساتھ اور ہمارے کپڑوں کے ساتھ اور ہمارے بنگلوں کے ساتھ. اسلام کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے. دقت فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اسلام نے تو کوئی لباس ہی نہیں دیا. اسلام نہیں کہتا کہ پینٹ شرٹ نہیں پہنو اور پاجامہ کرتا پہنو. اسلام نہیں کہتا تہبند باندھو اور شلوار نہیں پہنو. اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اپنی حیا بچاؤ, جو چاہو پہنو, اپنی عفت بچاؤ, اپنی پاک دامنی کا حفاظت کرو, جو چاہو پہنو. اسلام نہیں کہتا کہ جھونپڑی میں رہو اور بڑے بنگلے میں نہ رہو. اسلام نہیں کہتا کہ تم مہنگی گاڑی میں سفر نہ کرو اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سفر کرو. اسلام سواریوں کے بارے میں بات نہیں کرتا,
اسلام کہتا ہے حلال مال سے بنا سکتے ہو تو بنگلہ بھی بناؤ. اسلام نے ہمیں ان الجھنوں میں نہیں رکھا. اسلام کی کوئی زبان بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے سچ بولو, حق بولو, پھر چاہو جو بولو. ہم نہیں بدلے, مادہ بدلا ہے. کل کا انسان, توجہ چاہوں گا, کل کا انسان جب کسی انسان کو مارتا تھا تو تیر کا استعمال کرتا تھا, بھالے برچھی کا استعمال کرتا تھا. آج کا انسان ایٹم بم مارتا ہے, آج کا انسان فضاؤں کو آلودہ کر دیتا ہے, آج کا انسان کیمیکل بموں کے ذریعے سے فضاؤں کو زہر آلود کر دیتا ہے. تو انسان تو نہیں بدلا, وسیلہ بدلا ہے, طریقہ بدلا ہے, انداز بدلے ہیں. اور اسلامی تعلیمات کا تعلق عزیزان گرامی مادیت سے نہیں ہے, احساسات سے ہے, جذبات سے ہے, انسانیت سے ہے, شعور سے ہے, فطرت سے ہے. فطرت تبدیل نہیں ہوئی. میری بیوی نے 1400 سال پہلے کہا تھا مجھے بچوں کی 5 خصلتیں اچھی لگتی ہیں. مجھے بچوں کی پہلی خصلت یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں. تو کیا آج کا بچہ نہیں روتا؟ میری بیوی فرما رہی ہے مجھے بچوں کی دوسری خصلت اچھی لگتی ہے, یہ مٹی پر کھیلتا ہے, مٹی پہ بیٹھ جاتا ہے. کیا آج کا بچہ نہیں بیٹھتا مٹی پر؟ میری بیوی فرماتی ہے مجھے بچوں کی تیسری خصلت یہ پسند ہے کہ یہ کھلونے سے کھیلنے کے بعد کھلونوں کو توڑ دیتا ہے. جی, کل کے بچے مٹی کے کھلونے بنا کے توڑتے تھے, آج کے بچے الیکٹرانک کھلونے توڑتے ہیں. کون سا گھر ہے جس میں کھلونے ٹوٹتے نہیں ہیں؟ بچہ نہیں بدلا. بھی فرما رہی ہے مجھے اس بچے کی یہ خصلت پسند ہے کہ یہ بچہ لڑتا ہے مگر دل میں کینہ نہیں رکھتا. بتائیے, کل کا بچہ کینہ نہیں رکھتا تھا اور آج کا بچہ کینہ رکھتا ہے؟ آج کا بچہ بھی لڑنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک ہو جاتا ہے. یہ ماں باپ بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں جو بچوں کی لڑائی میں پڑھ کر اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں, بچے تو پھر دوستی کر لیتے ہیں. وہ جو نفسیات, وہ جو مزاج ہزاروں سال پہلے بیان کیے گئے, وہی آج بھی مزاج ہے, وہی آج بھی نفسیات ہے. تو قرآن کا موضوع انسان ہے, مادہ نہیں ہے. مولا علی کا موضوع انسان ہے, مادہ نہیں ہے. اب یہ قرآن اور یہ علی کا کلام اس لیے تازہ اور نیا اور جدید ہے کہ یہ نفسیات سے متعلق ہے, احساسات سے متعلق ہے. اور عزیزان گرامی, میں پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے, بلکہ اگر کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی نا تو صرف اس بات پر اجازت ملے گی کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کتنی حیثیت کا حامل ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ علی کے برابر کوئی نہیں ہے. اگر مولا علی کے دیکھا دیکھی میں کسی نے کچھ کہنا بھی شروع کر دیا نا کہ علی نے اتنے اچھے جملے بولے تو میں بھی کچھ بول دوں, تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں, کوئی بول کے دکھائے. جی جی, میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 9 نہیں مریں گے, ان کے 9 نہیں بچیں گے. جانے سے پہلے اپنے شہیدوں کے نام بتا کے جا رہے ہیں, جانے سے پہلے ان کے بھاگنے والوں کے نام بتا کے جا رہے ہیں. جی, اس انداز سے جینے والا اگر کسی نے تو مولا, اور اس گھرانے کی جو اللہ نے ہمیں ایک انعام دیا ہے, ہمارے ماں باپ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ قرار دیا, اس پر جتنا شکر کریں کم ہے. اس کلام الہی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. ہمیشہ کا تقوی, ہر آن کا تقوی, ہر وقت کا تقوی, تقوی کا حق ادا کرو. خوف الہی, یاد الہی, ذکر الہی, اللہ کی یاد ہمیشہ ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ مسجد میں وضو کر کے بیٹھے تو اللہ یاد آیا, مسجد سے باہر نکلے تو گویا اللہ کو چھوڑ کر آ گئے. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے, اللہ کہیں کہیں کے لیے نہیں ہے, اللہ ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے. اللہ جیسے مسجد میں مل سکتا ہے, اللہ ایسے بازاروں میں بھی مل سکتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو مسجدوں میں اللہ ملتا ہی نہیں ہے. جی, اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو ہی الجھنوں کا شکار کر دیا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ شیعوں کی مسجد ہے. اللہ کی کون سی ہے؟ اور ایسے امام بارگاہوں کا بھی حال کچھ یہی ہے. یہ کاظمیوں کا امام بارگاہ ہے, وہ جعفریوں کا امام بارگاہ ہے, وہ سندھیوں کا ہے, وہ پنجابیوں کا ہے, حسین کا کون سا ہے؟ بعض اوقات امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے اور مسجد میں اللہ نہیں ملتا. یہ ضروری نہیں ہے. جن الجھنوں کا شکار ہمارا, صلوات پڑھنے ذرا محمد والے, ان الجھنوں سے نکالنے کے لیے ہمیں آئے تھے یہ، ان الجھنوں میں اگر انہی کے نام پر پڑھنے لگ جائیں تو پھر ہم ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دقت چاہوں گا آپ سے عزیزان گرامی، اللہ صاحبان ایمان سے تقوی کی دعوت دے رہا ہے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کرو، ہمیشہ اللہ کی یاد رہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ تمہارے ذہن پہ رہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میرے مولا سجاد فرماتے ہیں، یا اللہ تو دیکھتا ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتا، وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جب زلیخا نے حضرت یوسف پر حملہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کی تسبیح اپنی زبان پہ جاری کی، معاذ اللہ الیعوذ باللہ کہہ کر حضرت یوسف نے اپنی زبان پہ اللہ کو یاد کیا، تو زلیخا کو بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے، تو وہ جو حجرے میں بت رکھا ہوا تھا اس پہ چادر ڈال دی اس نے۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پہ چادر ڈال دی، میرے اللہ پہ چادر نہیں ڈالی جا سکتی، وہ ہر حال مجھے دیکھے گا۔ اور پھر جب حضرت یوسف نے اللہ کی یاد میں بند دروازوں کی طرف جانا شروع کیا تو تالا تو اس طرف سے پڑا ہوا تھا، مگر جو اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ غیب سے مدد ایسے کرتا ہے کہ تالا کھلتا چلا گیا، اور ہر دروازے کا تالا کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ساتویں دروازے پر جو پہنچے تو وہ جو اللہ کی یاد میں تالے توڑ رہے تھے، تالے کھول رہے تھے، کہ ایک نئی آزمائش کا سامنا انہیں کرنا پڑا، جو بہرحال ایک تفصیل ہے۔ اتنا ہے کہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا، مسلمان مرنا۔ اللہ اکبر، کیا مسلمان مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے مسلمان مرو، مسلمان جینا کارنامہ ہے مگر اس سے بڑا کارنامہ مسلمان مرنا ہے۔ ماضی بڑے لوگوں کا اچھا تھا مگر یہ کمال نہیں ہے کہ ماضی اچھا ہو، کمال یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ کل اچھا تھا، کمال یہ ہے کہ آئندہ اچھا ہو جائے۔ ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے لوگ دیکھے جن کا کل بہت اچھا تھا مگر مستقبل ان کا برباد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جس کا ماضی اچھا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مستقبل بھی اچھا ہو، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ماضی خراب ہوتا ہے مگر مستقبل انہیں حور علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب رومال زہرا ان کے سر کا تاج بن جاتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہو کہ میرا کل اچھا ہو جائے۔ اب یہ جو کل کی تلاش ہے، دقت چاہوں گا، یہ جو کل کی تلاش ہے، شاید ہی کوئی ہو جو کل کی کوشش میں نہ ہو، شاید ہی کوئی ملے جو کل کی تلاش میں نہ ہو۔ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں کہ اس کا کل اچھا ہو جائے، آج محنت کر رہا ہوں تاکہ کل اچھا ہو جائے، آج میں اپنی دن رات ایک کر رہا ہوں تاکہ کل میرا اچھا ہو جائے۔ ہر شخص کل کی تلاش میں ہی تو ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اس وقت آپ مجلس میں اگر بیٹھے تو اس لیے تو بیٹھے کہ کل اچھا ہو جائے۔ ہر شخص اپنے کل کی تلاش میں ہے نا، اللہ بھی یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کل کو تلاش کرو کہ تمہارا کل کیسا ہے۔ میں کسی طرح اپنے کل کو محفوظ کر لوں، میں کسی طرح آئندہ کو محفوظ کر لوں۔ آئندہ کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کل میرا اچھا ہو جائے یہ اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اپنے مستقبل کو اچھا کرو، اپنے آئندہ کو اچھا کرو۔ کل میرا کیا ہے؟ آج میری حیات ہے، کل میری موت ہے۔ دقت چاہوں گا، آج میری زندگی ہے، کل میری موت ہے۔ مجھے کل کو اچھا کرنا ہے، اور اگر میں نے کل اچھا کر لیا تو آج خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ ہر شخص کھاتا ہے جینے کے لیے، ہر شخص پہنتا ہے جینے کے لیے، ہر شخص اوڑھتا ہے جینے کے لیے، ہر شخص پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے جینے کے لیے۔ اہل بیت کی لغت میں جیو مرنے کے لیے۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری موت محفوظ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گرامی، اگر میں نے اپنی موت کو بچا لیا، اپنی موت کو محفوظ کر لیا تو زندگی خود ہی محفوظ رہے گی۔ مجھے اپنی موت کو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا، مسلمان مرنے کی خواہش کرو، موت کو اپنے محفوظ کرو، مستقبل کو اپنا اچھا کرو۔ عزیزو، موت کو محفوظ کیسے کریں گے، مستقبل کو محفوظ کیسے کریں گے؟ جب تک مجھے اس دنیا کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوگی، میں اپنی آخرت کو بہتر نہیں کروں گا۔ موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، سن لیجئے کچھ گفتگو اس انداز کی۔ میں اگر اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے اپنی دنیا کی حیثیت کو جاننا ہوگا، اور جتنا زیادہ دنیا کی حقیقت، جتنی اچھی دنیا کی حقیقت علی نے بتائی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے جو بتائے۔ مولا کا پسندیدہ ترین موضوع، پہلے بزرگ بولتے تھے، پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، کہ وہ خطبہ سے کہا جاتا تھا، جی آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے؟ حافظ کفایت صاحب جو ہے معراج بڑی اچھی پڑھتے تھے، جی جناب ذوالفقار، حافظ ذوالفقار صاحب جو تھے وہ مباحلہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، جناب اظہر حسن زیدی صاحب مثلا غدیر بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ تو ہر خطیب کا کوئی قبضے کا مضمون ہوتا ہے جس پہ وہ بڑا چڑھ کے بولتا ہے، بڑے دل سے بولتا ہے۔ مثلا مولا علی سے پوچھا جائے، مولا آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے؟ علی جب بولتے ہیں، سلوات پڑھیں ذرا محمد والا، علی جب بولتے ہیں تو کون سے مضمون پر؟ بڑے دل سے بولتے ہیں۔ تو میرے مولا کا جواب آئے گا، عقیدہ توحید اور حقیقت دنیا علی کا پسندیدہ ترین موضوع ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنا اچھا علی بولتے ہیں کہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا، اور دنیا کی حیثیت کے بارے میں جتنا اچھا میرے مولا علی نے بیان کیا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے جو بیان کرے، جی وہ علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں، جوتیاں گانٹ رہے ہیں اپنی، برابر سے دو صحابی گزرے، اور لگتا ایسا ہے کہ قصدن انہوں نے یہ جملے ایک دوسرے سے کہے، کہا کہ خطاب کرنا، نثر میں گفتگو کرنا، پہلے شعروں میں بات کرنا آسان تھا، اس زمانے میں نثری جملے بنانا، نثر میں بات کرنا مشکل تھا۔ مولا علی کا کمال یہ ہے کہ جب نظم بولتے ہیں تو دیوان علی بنتا ہے، نثر بولتے ہیں تو نہج البلاغہ بنتا ہے۔ علی مولا نے دونوں صنفوں میں، جو ادبیات کی دو صنفیں ہیں نا، ان دونوں صنفوں نے علی نے خود کو علی دکھایا ہے۔ حضرت نے مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ نثر میں خطاب کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر خطاب میں بھی ایسا خطاب جس میں الف کا استعمال نہ ہو، یعنی میں ابھی آپ سے خطاب کر رہا ہوں نا، اتنی مجھے الفاظ پہ گرفت ہو کہ میں ایک گھنٹے کی گفتگو میں ایسے الفاظ لاؤں اپنی زبان پر جس میں الف نہ آتا ہو۔ مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے آسان ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فی البدی خطبہ دیا، 900 الفاظ سے زیادہ الفاظ ہیں اس خطبے میں جس میں ایک لفظ میں بھی الف کا استعمال نہیں ہے، اتنی گرفت الفاظ کے اوپر، اتنی کثرت سے الفاظ کے ذخیرہ علی کے پاس۔ اور اس مشکل بیان کا مضمون بھی مشکل، عقیدہ توحید، یعنی بول بھی الفاظ مشکل الفاظ رہے ہیں جن کا چناؤ مشکل ہے، اور پھر موضوع بھی مشکل ہے، صرف اللہ پر بات کرنی ہے۔ پھر ایسے ہی یہی شخص دوبارہ گزرے اور مولا کو دیکھا، حضرت اپنے آبا کے اندر بند لگا رہے ہیں، پیوند لگا رہے ہیں، اسے رفو کر رہے ہیں، تو آواز دے کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خطاب کرنا مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے کہ جس خطاب میں ایسے الفاظ استعمال میں آئے جس میں نقطہ نہ ہو۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا، کہا یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور پھر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، غیر نقط خطبہ مولا کا، ایک ایسا خطبہ علی کا جس میں نقطے کا استعمال، کوئی لفظ ایسا ہی نہیں جس میں نقطہ آتا ہو، اس میں 1000 سے زیادہ الفاظ مولا علی نے اپنی زبان پہ جاری کیے ہیں، اس درجے پر تسلط الفاظ کے اوپر۔ جی وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ کی وجود پر جتنا اچھا علی بولتے ہیں کوئی اور نہیں بولتا، دنیا کے بارے میں جتنا اچھا علی بولتے ہیں کوئی اور نہیں بولتا۔ ویسے بھی علی کے چاہنے والوں کو دنیا خوب سمجھنا چاہیے۔ بات اپنے بچوں پر واضح کر دوں، یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہمیں اچھے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری اچھے کپڑے پہننے کو نہیں کہتے، کپڑوں کی خاطر بھائی سے لڑ جانے کو دنیا داری کہا ہے۔ اچھے مکان میں رہنا دنیا داری نہیں ہے، اس مکان کی خاطر بھائی بھائی پہ مقدمہ کر دے یہ دنیا داری ہے. بڑی مہنگی گاڑی میں بیٹھنا دنیا داری نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو جانور سمجھنا یہ دنیا داری ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی. توجہ ہے حضرات کی؟ لہذا مولا جتنا اچھا دنیا کے بارے میں، اچھا میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت کے چاہنے والوں کو دنیا کے بارے میں خوب آگاہی اور آشنائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ علی نے جتنا ذلیل دنیا کو کیا ہے اتنا کسی اور نے ذلیل نہیں کیا جی. دنیا، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، دنیا عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. دنیا فعلا، صغرا، کبرا، عظما جی، بشرا، دنیا ہم وزن ہے نا، وہ لفظ ہے یہ. دنیا مؤنث، دنی کی مؤنث، اس کا مذکر کیا ہے؟ دنی. دنیا کا مذکر ہے دنی، دنی کی مؤنث ہے دنیا، اور دنی کی ضد ہے علی. ادھر علی یعنی بلند، دنی یعنی پست، یعنی مذکر پست ہے دنی، مؤنث پست ہے دنیا. دنی کی ضد ہے علی، اور دنی اور علی کی مؤنث ہے علیا. علی کی مؤنث ہے علیا، اور علیا کیا مذکر ہے؟ علی. اب یہاں علی ضد میں دنی مذکر، علی کی مؤنث جو ضد میں مؤنث ہے وہ ہے دنیا، تو تبھی تو تین طلاقیں دیے مولا نے. غری غیری، میں نے تجھے تین طلاقیں دیے، تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے میرے ساتھ. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب اپنی ابا کو پیوند لگوانے گئے نا ایک درزی کے پاس، تو اس نے کہا لی اب اس میں جگہ نہیں ہے رفو کرنے کی، تو حضرت نے فرمایا یا اللہ گواہ رہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا. ابا کو اتارتے ہوئے فرمایا اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا. وہ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب. اور یہ دنیا کا تو تجربہ کر کے دیکھ لیں میرے بچے، میں ہلکا پھلکا خود بھی تجربہ کر رہا ہوں. یہ دنیا ہے ہی کچھ ایسی چیز کہ جتنا آپ اسے لات ماریں گے نا اتنا ہی یہ پیروں سے چمٹے گی، اور جتنا علی نے دنیا کو لات ماری اتنی دنیا ہے ہی علی. اتنی مدت گزرنے کے بعد کسی کا اتنا اونچا نام ہے جتنا علی کا نام ہے. بڑی بڑی طاقتیں استعمال میں آئیں، بڑا بڑا پیسہ خرچ کیا گیا، دولتوں نے اور حکومتوں نے علی کا نام مٹانے کی سازشیں کی، خرچے کیے، لیکن بتائیے اتنے خرچے ہونے کے بعد، اتنی توانائیاں لگنے کے بعد آج علی ہمارے ذہنوں سے دور ہے؟ آج کوئی مولا کو ہم سے دور کر سکا؟ اللہ اکبر. آج بھی ہمارے ذہنوں پر جو حاکم موجود ہے وہ مولا علی کا وجود ہے، وہ جو امام المتقین ہے، وہ جو قائد الغر المحجلین ہے، وہ جو موحدین کا سربراہ ہے، وہ علی بن ابی طالب ہمیں مفہوم موت و حیات سکھا رہے ہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. تفرقے میں نہ پڑھو، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو جی. بہت سے ترجمے ہمارے یہاں جلدی میں ہوتے ہیں نا، ہم نے بعض آیات کے ترجمے بھی جلدی میں کیے ہیں، اور یعنی دوبارہ بہتر ہونے چاہیے، بعض حدیثوں کے ترجمے ہمیں دوبارہ دیکھنے چاہیے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ کیا جائے گا حسن حسین جمانہ نے اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں ہم حسنین کو اپنا سردار مان سکتے ہیں، اہل جنت بن جائیں، حسین ہمارے سردار ہیں. ایسے ہی اس آیت کا ترجمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف کیوں نہ کریں بھائی، جھگڑا کیوں نہیں کریں بھائی، لڑائی کیوں نہ کریں غلط آدمی سے، ظالم سے، فسادی سے، کیوں اختلاف نہ کریں؟ یہ کیا ہوا کہ اختلاف نہ کرو؟ اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اسے اختلاف نہیں کرو، کیوں نہیں کرو؟ اچھا آدمی ہے اس سے پیار کرو، برا آدمی ہے اس سے نفرت کرو. تو ترجمہ ہوگا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ رسی ہے کیا جسے پکڑنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. نبی کہہ رہے ہیں علی اللہ کی رسی ہے، علی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. بھائی دو ڈوروں کے بٹ جانے کو تو ہی رسی کہا جاتا ہے، تم قرآن اور علی کو ملا لو تو اللہ کی رسی بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی اور قرآن ہے جسے مجھے اور آپ کو پکڑنا ہے تاکہ اللہ کی رسی میرے ہاتھ میں آ جائے اور ہم پھر کسی جھگڑے کا شکار نہ ہو. نہ قرآن لڑنے کا مضمون ہے، نہ علی لڑنے کا موضوع ہے. نہ مسلمانوں کو قرآن کے موضوع پہ لڑنا چاہیے کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بڑی مصیبت ہے ہماری، بکری تمہاری ہے جواب ہم دیں، ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو. جی وہی قرآن ہے بھائی، کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجا کے دیکھیے، پوچھئے بھیا تمہارے گھر میں قرآن لا کے دکھاؤ. جو بچہ، جو فرد خانہ، جو گھر کا بندہ قرآن لا کے دکھائے گا وہ وہی قرآن ہے جو آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے. کوئی شیعوں کا قرآن علیحدہ اور سنیوں کا قرآن علیحدہ نہیں ہے، اور نہ ہی مولا علی ہیں جن سے، جن کے نام پہ لڑا جائے. علی کے نام پہ لڑنا یہ قرآن منع کر رہا ہے، علی کے نام پہ لڑو نہیں. علی کے نام کو سبب اتحاد کا قرآن ہو، جوڑنے کا موضوع ہے علی کا نام، علی کا نام لڑنے کا موضوع نہیں ہے. علی ہمیں جوڑتے ہیں، علی ہمیں قریب کرتے ہیں، علی ہمیں پیار دیتے ہیں، علی ہمیں جوڑتے ہیں. علی وجہ اتحاد ہے. ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ. وہ کون سی ایک نعمت ہے؟ وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے بار بار دہراؤ. کبھی کبھی یہ جوان، کبھی کبھی یہ بچہ کہتا ہے مولانا ہمیشہ علی کی بات کیوں کی جاتی ہے ممبر سے، ہمیشہ مولا علی کا ذکر ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور آئمہ نہیں ہے، اور موضوع نہیں ہے بات کرنے کا. تو میں تو طالب علمانہ انداز سے یہی جواب دیتا ہوں کہ تم پہلے اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، عمارت خود ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمیں حکم الہی ہے کہ علی کا ذکر بار بار کرو، ہمیں سرکار کا پیغام ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ کیسی مجلس ہے کہ جس کے اندر گھنٹہ گزر گیا اور علی کی بات ہی نہیں ہوئی؟ اس مجلس کا کیا فائدہ جس میں مولا علی کا ذکر ہی نہ آ رہا ہو؟ میرے بہت اچھے دوست قرار پائے ہیں، میں بہت عرصے سے ان کو سوچ رہا تھا کہ ان سے مجھے ملنا چاہیے، پچھلے دنوں مل کر آئے ہوں لاہور میں. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں کہ جو اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب، ایک کتاب لکھی ہے مولا علی کے فضائل میں، اور اپنے مدرسے کا نام بھی مولا علی کے نام پہ رکھا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام اس لیے علی کے نام پہ رکھا اور کتاب اس لیے علی کے نام پر اور علی کے فضائل پہ لکھی کہ مجھ سے میرے ایک نمازی نے جو 20 سال سے میرے جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، مجھ سے ایک دن آ کر کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث پیغمبر کی صحیح و سند ہے؟ نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مولانا فرمانے لگے، مفتی صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا جی بالکل یہ صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہے. کہنے لگا میں تو آپ کا 20 سال سے خطبہ سن رہا ہوں مگر آپ تو علی کا ذکر نہیں کرتے. مولانا کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ ہمیشہ ہر اپنی تقریر میں علی کی بات ضرور کروں گا. عزیزوں مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں، بازاروں میں، چاراہوں پر کنٹھے کلابے ڈال کے، ڈنڈا اٹھا کے، بندے اور چٹیا پہن کے نکل کے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. مجھے اس سے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہ وہاں جا کے علی کا نام پہنچاتا ہے. اور حقیقت مانیے، جان لیجئے کہ یہ کل ہونا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جا کر مولا کا نام پہنچا رہا ہوتا ہے کہ جہاں ہر ایک کا پہنچانا یہ نام بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر ایسا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اس نعمت الہیہ کو بار بار دہراؤ. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار اللہ بار بار دہراؤ، اس لیے کہ دہرانے سے مؤمنین کو فائدہ ہوگا. یہ ہم ہر سال جو محرم مناتے ہیں، یہ جو ہم ہر سال ہر مجلس میں وہی مسائل پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حکم الہی ہے کہ بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان نسیان سے بنایا گیا لفظ ہے، یعنی یہ بھولنے والا وجود ہے، بھول جاتا ہے، یہ بھولنے والے وجود کو بار بار دہرایا جائے، بار بار دہرا کے یاد دلایا جائے۔ عزیزو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس ایک نعمت کی وجہ سے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تم بھائی بھائی ہو گئے، كُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کی تہ تک پہنچ گئے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے اس ایک آیت، اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں دوزخ سے نکالا ہے۔ تمہیں دوزخ سے بچانے کا سبب بھی علی کی محبت ہے، تمہیں جوڑنے کا سبب بھی علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ ہمیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا اپنا لگتا ہے جو مولا کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے لکھا خط جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ مولانا ہمیں آپ سے پیار ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ مولا کی بات کر رہے ہیں، اور ہم شیعوں کی بڑی، میں نے ابھی جب ان سے ملاقات ہوئی وہاں بھی ہم نے ان کے مدرسے میں یہی کہا، میں نے کہا مولانا ہم شیعوں کی ایک بڑی کمزوری ہے، جو علی مولا کی بات کرتا ہے ہمیں اپنا لگتا ہے، ہمیں پیارا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہماری ایک کمزوری ہے، اور اس کمزوری پہ ہمیں ناز ہے، اس کمزوری پہ ہمیں فخر ہے۔ بار بار دہراؤ، اس لیے کہ اسی ایک نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو، اسی ایک نعمت کی وجہ سے میں نے تمہیں دوزخ سے نکالا ہے۔ اللہ اکبر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اللہ اپنی آیات کا ایسے ہی بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم اللہ کی آیات کو بار بار سن کے ہدایت پا جاؤ۔ عزیزو موت کی مجلس ہے، یہ دنیا گزر جائے گی، کسی نے آب حیات نہیں پیا، جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بعد میں مر گیا، آج تک زندہ نہیں ہے، وہ بالآخر سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کو مار دیں تاکہ ہم مرنے نہ پائیں، اور موت کو مارنے کا مفہوم اگر کوئی دے رہا ہے تو وہی کہ جن کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی موت کے مفہوم کو تبدیل کر دیا، یہ جانے کے بعد بھی زندہ ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ جتنے زندہ یہ ہیں اتنے شاید زندہ زندہ نہیں ہیں، جی چلتی پھرتی میتیں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں، مگر میرے مولا حسین کا مزار آج بھی قبر حسینی لوگوں کو حیات بانٹ رہی ہے، مولا علی کا روزہ آج بھی لوگوں کو زندگیاں بانٹ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چلتا پھرتا انسان ہو تو وہ زندہ کہلائے گا، کوئی قبر کے حوالے کر دیا جائے تو وہ مردہ کہلائے گا۔ خود میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، مولا علی کا جملہ سنیے، میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جناتے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جناتے ہوتے ہیں۔ علی چلتے پھرتے لوگوں کو بھی مردہ مان رہے ہیں، علی کی زبان میں جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کی فطرت مر چکی ہو وہ مردہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو وہ زندہ ہے۔ اپنی موت کے مفہوم کو اور کیسے موت آنی چاہیے، کچھ لوگ ہیں جنہیں کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے پیروں سے چل کے اپنی قبر تک جاتے ہیں، جنہیں چار پائی پہ ڈال کے قبر تک پہنچایا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، اور جو پیروں سے چل کے قبر تک جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ یعنی جو موت کو تلاش کرتے ہیں پھر انہیں موت مارتی نہیں ہے، اور جو موت سے بھاگتے ہیں پھر انہیں موت مارتی ہے۔ یہ مفہوم بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ میرے مولا علی کی ہی زبان سے اور ان کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے۔ علی جب میدان میں اترتے ہیں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، جب علی جب میرے مولا میدان میں اترتے ہیں تو زرہ پہن کر نہیں اترتے ہیں، زرہ پہنتے ہی نہیں علی، سر پہ لوہے کی ٹوپی جسے خوت کہتے ہیں عربی میں، جی وہ علی پہن کر میدان میں نہیں جاتے، میرے مولا اپنے بدن کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگاتے جسے تیر نہ لگے مولا کو، اور میدان میں جب اترتے ہیں تو دشمن بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک دن پوچھا کسی نے، مولا جب آپ اپنے دشمن کو سامنے پاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ حضرت فرمانے لگے مجھے اس پہ رحم آتا ہے، وہ مجھے ڈرتا ہے، وہ مجھے دیکھ کے گھبرانے لگتا ہے، اور پھر علی اللہ اکبر صرف مسند خلافت پر ہی علی نہیں ہے، علی صرف اور صرف مسند قضاوت پر ہی علی نہیں ہے، علی مسند علم پر ہی علی نہیں ہے، علی میدان جہاد میں بھی علی ہے کہ سامنے اگر دشمن آ جائے اور وہ بھاگنے لگتا ہے تو علی اسے کہتے ہیں جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرتا، جانے دیتے ہیں مولا، بھاگنے دیتے ہیں، کس نے مولا آپ اپنے دشمن کو بھاگنے دیتے ہیں، حضرت فرمایا جو مجبور ہو اس پہ تلوار چلانا علی کا کام نہیں ہے، یہ تو بھاگ رہا ہے مجبور ہے، یہ میرے مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے شخص کے اوپر تلوار اٹھانا کون سا کارنامہ ہے، اللہ اکبر، اور مولا کی ذات ضدوں کا اجتماع ذات، ایک سنی عالم لکھتے ہیں کہ علی کی ذات معجزہ ہے، اور علی کی ذات کا معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی کی ذات میں ضدیں جمع تھی، کسی شخص میں اگر متضاد صفات جمع ہو جائیں تو اسے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، علی کی ذات میں ضدیں جمع ہیں، اس لیے کہ جو حاکم ہے وہ زاہد نہیں ہے، جو زاہد ہے وہ حاکم نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کوئی حاکم بن کے بیٹھے اور وہ زاہد بھی ہو، زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے، میرے مولا علی زاہد بھی ایسے ہیں کہ سلمان جیسے زاہد کے مولا ہے، اور حاکم ایسے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کوفی عنان مولا کے وہ خط اٹھا کر دکھاتا ہے، کہتا ہے اگر تاریخ بشریت میں کوئی کامیاب ترین نظام حکومت لکھا گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کی تحریر، زاہد ایسے ہیں، اللہ اکبر، میں نے مثالیں دی کہ ابا میں جگہ نہیں ہے پیبند لگانے کی، اور حاکم ایسے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی نظام حکومت کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے اس کا، جی اس کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایسی ضدیں جمع ہیں، اگر کوئی میدان کا دھنی ہوتا ہے تو وہ سخت دل ہوتا ہے، نرم دلی میدان میں نہیں دکھائی جاتی، لیکن علی ابن ابی طالب میدان کے دھنی بھی ہیں اور مزاج کے سخی بھی ہیں، جب میدان میں اترتے ہیں تو دشمن کا سامنا جب کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کے میں اس کا بھی مولا ہوں جو مجھے مارنے آیا ہے، اللہ اکبر، معجزہ تو ذات کا دیکھیے، مولا نے دفاع کرتے ہوئے اپنی تلوار سے سامنے والے کی تلوار کو توڑ دیا، نہتا تلوار ٹوٹ کے گر گئی، مولا نے جب دیکھا اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، گھوڑا موڑ دیا، آواز آئی حبلی سیفک یا علی، علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، میرے مولا نے پھر گھوڑا موڑا، تلوار نکالی اور پھینک دی، تلوار اٹھائی اور تان کر علی کی طرف آنے لگا، بالکل قریب آ کر تلوار بلند کر کے علی سے کہنے لگا کوئی اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے، مولا نے فرمایا پہلے دشمن تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ کیفیت، ضدیں جمع ہو جس ذات کے اندر، وہ نعمت عظمی پروردگار، عزیزان گرامی مجھے اور آپ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ہم اس سالم ترین تعلیم اہل بیت سے وابستہ ہیں کہ اگر میں اسے کچھ لے لوں تو میری زندگیوں میں واضح اور روشن تبدیلی نظر آئے گی، میں جہاں کھڑا ہوں اس سے بہتر جگہ پر نظر آؤں گا، انہوں نے ہمیں اپنے خون کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے ہدایت کا نظام مرتب کر کے دیا ہے، یہ مجلس کربلا سے جڑی ہوئی ایک تصویر ہے، سن 61 ہجری میں امام حسین نے ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی جس کے کیمپس ہر ملک ہر شہر میں امام بارگاہوں کی صورت میں بنے ہوئے ہیں، یہ حسین ابن علی کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کیمپس ہیں جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے، یہ حسینی مدرسے ہیں، یہ امام حسین کے تعلیمی نظام کی درسگاہیں ہیں، یہاں بیٹھنے والا اپنی انا بھی مٹاتا ہے، یہاں بیٹھنے والا اپنی ذات کی نفی بھی کرتا ہے،
یہاں بیٹھنے والا کچھ لینے آتا ہے، جس شوق سے بیٹھنے والا یہاں لینے آیا ہوتا ہے وہ شاید لاکھوں روپے سیمسٹروں کی فیسیں دے کر طالب علم اس شوق سے اس یونیورسٹی میں نہیں بیٹھتا۔ بھاری بھاری فیسیں دینے والے طالب علم یونیورسٹیز میں اتنے شوق سے نہیں بیٹھتے جتنے شوق سے مجلس اعظم میں بیٹھنے والا حسینی بیٹھتا ہے۔ اور یہ کیوں اس شوق سے بیٹھتا ہے کہ اس کو علم کی طلب بھی ہے اور روح کی تسکین بھی چاہیے۔ میری روح کو تسکین ملتی ہے جب میری آنکھوں سے دو قطرے آنسو کے نکل آتے ہیں۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں، یا ابن شبیب، جب دنیا کی مصیبتیں گھیر لیں، جب مصائب اور مشکلات تمہارے گرد حلقہ بنانا شروع کر دیں، جب پریشانیاں تمہاری بڑھنے لگ جائیں، تو خبردار غم دنیا پر نہ رونا، بلکہ فقہ للحسین، ہمارے جد حسین پہ رونا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جی، یہ اپنے روح کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے، جیسے مجلس سے لگے تھے۔ اور پوری مجلس میں کوئی ایک جملہ بھی اگر اس بچے کو اگر سمجھ میں آ گیا اور اس نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا، اس نے اپنے انداز زندگی کو بدل دیا، تو اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے۔ یہاں آنے والا علم بھی لے کر جاتا ہے، یہاں آنے والا نورانیت اور روحانیت بھی لے کر جاتا ہے۔ یہ مکتب ہمیں اس نعمت عظمیٰ نے عطا کیا ہے، فذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ۔ یہ بار بار دہرانے سے تمہیں ہی کو فائدہ ہوگا۔ عزیزو، کس کس پہلو سے اور کس کس زاویے سے اس گھرانے کی عظمت کو دیکھا جائے، اتنا ہے کہ ایک ذخیرۂ معرف، سمندر معرفت اور بارش ہے معنویت اور روحانیت کی، کہ جسے اہل بیت کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، ایک باپ کی مجلس سے ترحیم ہے۔ یقیناً ہم آئے ہیں جاننے کے لیے، کوئی بھی آب حیات بھی کر نہیں آیا، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بالآخر جانا ہے اس دنیا سے اور دل توڑنا ہے اس دنیا سے۔ دل توڑنے کی مشق ہمیں کروائی جا رہی ہے۔ کربلا جاؤ، دیکھو جنہوں نے دنیا سے دل توڑا، دنیا کو ترجیح نہیں دی اور انہوں نے اپنے اصولوں کو اور اپنے اقدار کو ترجیح دیا، وہ آج زندہ ہیں اور ان کی زندگی اللہ بہتر جانتا ہے کیسی ہے۔ ہمیں تو اتنا نظر آتا ہے کہ ہم میلوں کے فاصلے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی جب حسین بولتے ہیں تو ہمیں ایک توانائی سی ملنے لگتی ہے، ایک طاقت سی ملنے لگتی ہے، ایک ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بدن میں خون کی روانی بڑھ گئی ہو، ہمیں اللہ نے طاقت عطا کر دی ہو۔ اور جو حسین بولنے والا شخص ہوتا ہے، وہ کسی بھی زمانے کے یزید کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ یہ زندگی، یہ بیداری، اسے ذکر کے تو پھیلے، جیسے اللہ نعمت عظمت کہہ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو دہراؤ۔ وہ حسین جو صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے مگر زبان سے شکر کے کلمات کم نہیں ہوئے، وہ حسین جنہوں نے ایسے ایسے منظر دیکھے کہ جو آج میں اور آپ اگر بیان کریں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مگر ہر مصیبت پر میرے مولا کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہوتا تھا، بلکہ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حسین کے رخسار سرخ ہو گئے تھے، جو اطمینان قلب کی علامت ہوا کرتی ہے۔ رخساروں کی سرخی انسان کے ذہن کے اطمینان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ حسین کی مصیبت بڑھ رہی تھی اور حسین کا اطمینان بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ نو کے نیزے پہ، نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت کی، یہ کیسے سمجھیں گے سوائے اس بات کے
کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حسین اور قرآن دو نہیں ہیں. اور میرے مولا نے اپنے وجود سے یہ ثابت کیا ہے کہ میں کون ہوں. لاشیں تو عزادار و حسین نے بہت اٹھائے مگر چار لاشوں میں میرے مولا روئے بہت ہیں, اور حسین کا زیادہ رونا بھی میرے مولا کی انسانیت کا کمال ہے. جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی رقیق القلب ہوتا ہے, اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. میرے مولا حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین نے اٹھائے. ابو ذر کے غلام کو, حر کے بیٹے کو, جان جیسے غلام کو امام نے کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا. جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا میں اٹھا لیتا ہوں تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے, یہ میرا مہمان ہے. خود اپنے ہاتھ سے غلاموں کے لاشیں اٹھاتے تھے اسے. حر کے بیٹے کا جب لاشا اٹھانے لگے تو حر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے. پھر مولا نے فرمایا نہیں حر, جوان کا بیٹا باپ نہیں اٹھاتا, جوان کی میت باپ کو نہیں اٹھانا, میں تمہارے بچے کا لاشا اٹھاؤں گا. عزادارو میں نے یہ مقتل میں پڑھا کہ حر کو امام نے یہ کہہ کے روک دیا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھائے گا, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن جب کربلا میں علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے کیا کیفیت تھی؟ یہ واحد جگہ ہے جہاں میں نے بزرگوں سے, نتن صاحب سے, رشید ترابی مرحوم, کفایت صاحب مرحوم, بڑے بزرگ علماء نے یہ مسائل پڑھے ہیں کہ یہ واحد لاشا ہے جب حسین نے اٹھانا چاہا تو برابر میں ایک برقع محسوس ہوا. امام نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی اور کہا بھیا یہ لاشا میں اٹھاؤں گی, میں نے اسے پالا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں اللہ یہ ہمارے غموں کو زندہ کر رہے ہیں. میرے مولا نے صبح سے عصر تک ایسے ایسے لاشیں اٹھائے, مگر میں کہہ رہا تھا کہ چار لاشیں ایسے ہیں جن پہ حسین بہت روئے ہیں. سنیں گے زدار وہ چار کون سے لاشیں ہیں. ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے. میرے مولا پہنچے نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو مرثیہ پڑھتے ہوئے زمین پہ بیٹھے, اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گرا ہے, تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. اور جب پامال لاشا اٹھا کر لائے ہیں گنج شہیدہ میں, تو جب امام لاشا لا رہے تھے نا خیمہ گاہ کی طرف, مخیم کی طرف, تو ساری بیویوں نے بڑھ کر میرے مولا کا استقبال کیا. میرے مولا نے دیکھا کہ ان بیویوں میں اس بچے کی ماں نہیں ہے. ساری بیویاں تھیں مگر جناب ام فروا نہیں تھیں. امام حسن کی زوجہ حضرت قاسم کی ماں ان بیویوں میں نہیں تھیں. امام نے جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن بھابھی کہاں ہیں؟ بھائی جس کے بچے کا لاشا لے کر آئے وہ ماں نظر نہیں آ رہی. ڈھونڈنے نکلی جناب زینب تو پشت خیمہ پر, خیمے کی پشت پر سجدے میں سر رکھا ہوا تھا بیوی نے اور تسبیح پڑھ رہی تھی شکرن شکرن, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی ہیں گنج شہیدہ میں اپنے بچے کے پامال لاشے کو دیکھا, امام حسین سے فرمان لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. حضرتارو امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا, چاک چاک ہو گیا, گھوڑوں کی ٹانکوں سے جو پھٹ گیا. فرمایا مجھے اپنے بچے کا کرتا چاہیے. امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کے حوالے کر دیا. بیوی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. حضرتارو عصر عاشور خیمے جلے, تبرکات لٹے, یہ قافلہ کوفہ گیا, اسیر ہو کے شام گیا, شام میں زندان میں رہا, زندان سے آزادی ملی تو ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹری اٹھائی ہوئی تھی. بی بی ام فرما نے بھی سینے سے گٹری لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا تو فرما لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جیسے ہی جنت البقیع میں بی بی ام فرما کا اونٹ پہنچا, قبر امام حسن کے قریب بیٹھ کے گٹری کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام کی قبر پر پھیلا دیا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی دے کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ ایک لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے ہیں. دوسرے لاشے کا حال سنیں گے زیادہ, وہ لاشا عباس کا لاشا.
میرے مولا کمر پکڑ کر آگے بڑھ رہے تھے، عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ بہت روئے اپنے بھائی کے لاشے پہ، دونوں کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے۔ تیسرا لاشا سنیں گے زدار، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اس لاشے پر میرے مولا بہت روئے ہیں، لاشا لائے ہیں گنج شہیدوں میں، اور حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گریا کر لیا آپ نے۔ ایک اور لاشے کا حال سنیے، وہ لاشا سنیں گے رو رہے ہیں۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے چلتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رسن رقصا یہی و تسلیم علی امرے۔ وہ ننھا سا بچہ، وہ جناب علی اصغر کا لاشا امام نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ گرمی بڑی تیز شدید تھی، تپش بہت زیادہ تھی، دھوپ میں امام نے ابا کا دامن اپنے بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ماں اس لاشے کو دیکھ کے مر نہ جائے، کہیں بہن اس بچے کو دیکھ کے مر نہ جائے۔ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں کہ اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، امام نے سامنے دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہے، بی بی نے بابا کی گود میں بھائی کو دیکھا اور بھائی کے بدن میں حرکت نہیں تھی، تو یہ سمجھ کر کہا کہ میرے بابا نے اسے پانی پلا دیا ہے اور یہ سو گیا ہے۔ تو آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا رہی ہے۔ حسین کیا جواب دے اپنی بچی کو؟ جیسے ہی بچی نے کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بچی کی آواز خیمے میں گئی۔ اس بچے کی ماں نے سنی کہ سکینہ اپنے بابا سے بات کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی اصغر آ گیا ہے۔ جناب رباب خیمے کے دروازے پر آئیں، امام حسین کی طرف بڑھنے لگیں۔ سنیں گے آپ، بڑے سخت منظر ہے، بڑا سخت منظر ہے۔ جناب رباب آگے بڑھنے لگیں، حسین پیچھے ہٹنے لگے، اس کیفیت میں کہنے لگے، بتاؤ میں کون ہوں رباب، بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی سوچا سے حسین پوچھ رہے، بتاؤ میں کون ہوں؟ میری بیوی نے کہا، میرے امام ہیں آپ، میرے والی ہیں آپ، حجت خدا ہیں۔ جب امام نے یہ سنا، ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے، آواز دی ہے، میرے لال، عرب عرب کا دستور ہے، وہ دودھ پیتا ہوا مونجنی کا بچہ نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا مثلوں کا یوں نہر، کیا تو جیسے نہر کیے جاتے۔ اپنے بچے کا لاشا ایک ماں نے گود میں لیا، گریا ہو گیا، زدارو مجلس ہو گئی میرے حصے کی، مگر مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے، اب کربلا کا میدان ہے اور حسین تنہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لاشیں اٹھانے والا مناجات پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، ترکت الخلق ترن لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق تیری خاطر چھوڑ دی، میں نے سب سے تعلق توڑ لیا کہ تجھے راضی کروں۔ ترکت الخلق ترن لہواک وایتمت العیال لک اراک، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم بنا رہا ہوں، اب میری بچی یتیم ہونے جا رہی ہے تاکہ مجھے تیرے قرب نصیب ہو جائے۔ یہ مناجات پڑھتے ہوئے میرے مولا میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس منظر کو میر انیس نے بھی دو مصروں میں یوں باندھا ہے کہ امام یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، اللہ اکبر، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا؟ میرا عباس تیرے قابل کہاں تھا؟ میں کچھ بھی تجھے پیش نہیں کر پایا، اب میں تیری بارگاہ میں خود حاضر ہو رہا ہوں۔ مولا کربلا کے میدان میں پہنچے، گھوڑے پر بیٹھے، مولا نے میمنہ میسرہ قلب لشکر دیکھا، تین حصوں میں تقسیم لشکر کو دیکھا، آواز دے کر کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوار آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میں اپنا بدن دینے کو تیار ہوں، مگر دین محمد کو بچنے سے، میں اپنے دین محمد کو مٹنے سے نہیں، مٹنے نہیں دوں گا، اسے بچانے کے لیے کربلا میں آیا ہوں۔ امام نے دشمن سے خطاب کرنے کے بعد اللہ اکبر گھوڑے کو آگے بڑھایا، تیر برسنا شروع ہوئے، پتھر برسنا شروع ہوئے، نیزے آنا شروع ہوئے، میرے مولا کے بدن پہ زخم بڑھنا شروع ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ عزادارو، بعض جملے رونے کے لیے کافی ہوتے ہیں،
مجھے بھی بہت ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کوئی ایک گھنٹے کے مسائل پڑھیں, اور عزاداروں کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ لمبی گفتگو ہو, ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے باہر نکلا تو ایک روتے ہوئے عزادار نے کہا, آپ نے آج مسائل کم پڑھے. میں نے کہا, بھائی کیا یہ کم مسائل ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ مولا کا گھوڑے سے گر جانا کیا یہ کم مسائل ہے کہ حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے گیا؟ میں گھنٹوں اس پہ روتا رہوں کہ کوئی حسین کا امامہ اتار کر لے گیا. میں ابھی سندھ میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا, مجمع بہت زیادہ تھا, ممبر سے اترا تو ہاتھ ملانے والوں کے دھکے اور پیار کرنے والوں کا اجتہام تھا, ایک بندے کا محبت کرنے والے کا مجھے دھکا لگا, میرے سر سے امامہ گر گیا. تو سنیں گے, پانی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا, آپ کا امامہ آپ کے سر سے گر گیا, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس وقت میں بہت رویا کہ یہ میرے سر سے گرتے ہوئے امامے کو دیکھ کر معافی مانگ رہا ہے. کربلا میں حسین کا امامہ اتار کر لے گئے, حسین گھوڑے سے گرے, کسی نے سہارا نہیں دیا. فرمانے لگے, گھوڑے اپنے گھٹنے ٹیک, مجھے اترنا ہے. زلجنہ نے اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے, امام زین سے زمین کی طرف آئے. عزاداروں جنہیں رونا رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں, جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے. عزاداروں, امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. میرے مولا کا بدن معلق رہا تیروں کے اوپر, حسین زمین کربلا پر آ رہے ہیں. ادھر ایک بہن ہے جو کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے, کبھی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتی ہے, میرا بھائی کہاں گیا, آواز دیتی ہے, اے آسمان کربلا بتا میرا ماں جایا کہاں ہے. اور پھر زمین پر بیٹھ کے زمین کو ہاتھ مارنے لگی, اے کربلا بتا تیرا مہمان کہاں گیا. ایک مرتبہ آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. سیاہ آندھیاں چلنے لگیں, زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا. دوڑی ہے خیمے کے اندر, بھتیجے کا بازو ہلایا, زین العابدین اٹھو یہ کیسا ماجرا ہے. فرمایا, پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند تھا. آواز دی, السلام علیکم یا عبد اللہ, اے پھوپھی میرا بابا مارا گیا. حجت خدا کو قتل کر دے, لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان نمازوں پہ رحمت نازل فرما, حاضرین کے دل میں عزت میں توفیقات میں اضافہ فرما, مرحوم و مغفور سید علی حیدر کے درجات کو بلند فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص, مرحوم و مغفور کے سارے ثواب کے لیے تلاوت.